سورة المنافقون.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون.
شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اے نبی، جب یہ منافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں. ہاں اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور اس کے رسول ہو، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعی جھوٹے ہیں. زبان سے تو کہتے تھے لیکن دل نہیں گواہی دیتا تھا ان کا، اس لیے ان کو جھوٹا کہا گیا. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور اس طرح یہ اللہ کے راستے سے خود رکتے ہیں اور دنیا کو روکتے ہیں. کیسی بری حرکتیں ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے ایمان لا کر پھر کفر کیا، اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اب یہ کچھ نہیں سمجھتے. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، انہیں دیکھو تو ان کے جسم تمہیں بڑے شاندار نظر آئیں، بولے تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ، مگر اصل میں یہ گویا لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کے رکھ دیے گئے ہوں. یعنی یہ لوگ ویسے بہت صحت مند اور خوبصورت تھے لیکن لکڑیوں کے تختے کی طرح، جیسے اس کے اندر کوئی جذبات نہیں ہوتے، خوب کاروینگ ہوئی ہوتی ہے، خوبصورت لگتا ہے لیکن اندر کچھ نہیں. اس سے ان کو تشبیہ دی گئی، جیسے لکڑی کے تختے میں روح نہیں ہوتی، ایسے ہی یہ بھی بغیر روح اور ایمان کے لاشوں کی طرح ہیں، بغیر عقل کے جسم ہیں، کیونکہ عقل وہ ہے جو اللہ کی پہچان رکھتی ہو اور آخرت کو جانتی ہو. تو اس لیے ان کو لکڑیوں سے تشبیہ دی گئی اور معلوم نہیں کہ گھن زدہ ہیں یا ٹھوس ہیں. اور پھر یہ خاص طور پر کہا گیا کہ اگر یہ بات کریں تو آپ سنتے رہیں. حدیث میں آتا ہے کہ فحش گوئی اور زیادہ باتیں کرنا نفاق کے شعبے ہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے، ابو عثمان نہدی کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر کے ساتھ تھا اور وہ لوگوں سے خطاب کر رہے تھے. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ ڈر اس منافق کا ہے جو زبان آور ہوتا ہے. عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس امت کے ہر ایسے انسان سے ڈرتا ہوں جو منافق ہے، وہ حکمت کی باتیں کرتا ہے اور اس کا عمل ظلم ڈھانے والا ہے. یعنی ویسے بڑی خوبصورت باتیں کرتا ہے لیکن عمل اس کا کیا ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتی اور زبردستی کا. تو دیکھیے کہ جب خاص طور پر دین کی تعلیم دینے والے اس طرح کرنے لگے کہ اپنے اخلاق سے اور اپنے معاملے سے دوسروں پہ ظلم ڈھائیں اور ویسے وہ بڑی لمبی لمبی تقریریں کریں، تو پھر آپ خود سوچئے کہ یہ منافقت نہیں تو کیا ہے. اسی پر تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے کہ دوسروں کو کیا بتاتے اور خود کیا کرتے ہو. ہر زور کی آواز کو یہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یہ پکے دشمن ہیں، ان سے بچ کے رہو، اللہ کی مار ان پر کدھر الٹے پھرائے جا رہے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے تو سر جھٹکتے ہیں، اور تم دیکھتے ہو کہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ آنے سے رکتے ہیں. اے نبی، آپ چاہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، ان کے لیے برابر ہے، اللہ ہرگز انہیں معاف نہیں کرے گا. اللہ فاسق لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا. یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں رسول کے ساتھیوں پہ خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ منتشر ہو جائیں، حالانکہ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کا مالک اللہ ہی ہے، مگر یہ منافق سمجھتے نہیں ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینے واپس پہنچ جائیں تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے نکال باہر کرے گا. اپنے آپ کو عزت والا سمجھتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھیوں کو دوسری طرح، حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے لیے ہے، مگر یہ منافق جانتے نہیں. اے لوگوں، جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کریں گے وہ ہی خسارے میں رہنے والے ہیں. یعنی اپنے گھر بار مال تجارت میں اتنے محب نہ ہو جانا کہ اللہ کی یاد بھول جاؤ، اللہ کی عبادت بھول جاؤ. جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور اس وقت وہ کہے کہ اے میرے رب، کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا. انتظار نہ کرے انسان، حالانکہ جب کسی کی مہلت عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اس کو ہرگز مزید مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ سورۃ التغابن۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔
شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور وہ جو زمین میں ہے، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن، اور اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو۔ اس نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا اور تمہاری صورت بنائی اور بڑی عمدہ بنائی، تمام جانوروں سے ممتاز ہے انسان کی شکل، اور اسی کی طرف آخر کار تمہیں پلٹنا ہے۔ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اسے علم ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو سب اس کو معلوم ہے، اور وہ دلوں کا حال تک جانتا ہے، ظاہر و باطن سے واقف۔ کیا تمہیں ان لوگوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا اور پھر اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھ لیا، اور آگے ان کے لیے دردناک عذاب ہے؟ اس انجام کے مستحق وہ اس لیے ہوئے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی دلیلیں اور نشانیاں لے کر آتے رہے، مگر انہوں نے کہا کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ اس طرح انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور وہ پھیر لیا، تب اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود۔ منکرین نے بڑے دعوے سے کہا ہے کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے، ان سے کہو نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، یعنی قیامت تو آئے گی ہی، پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کچھ کیا، اور وہ اسی لیے آ رہی ہے تاکہ اچھا کرنے والوں کو ان کی اچھائی کا بدلہ دیا جائے اور برا کرنے والوں کو ان کی برائی کا، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اس کا پتہ تمہیں اس روز چل جائے گا جب اجتماع کے دن وہ تم سب کو اکٹھا کرے گا، وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگوں کی ہار جیت کا، وہاں ہارنے والے اصل میں ہارنے والے ہیں، اور جو اللہ پر ایمان لایا اور نیک عمل کرتا ہے اللہ اس کے گناہ جھاڑ دے گا اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہ دوزخ کے ساتھی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے آتی ہے، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، یعنی جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاتا ہے اس کو مصیبت میں بھی اطمینان قلب نصیب ہو جاتا ہے، اور یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کیونکہ وہ ثواب کی امید بھی رکھتا ہے۔ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، لیکن اگر تم اطاعت سے منہ موڑتے ہو تو ہمارے رسول پر صاف صاف حق پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، لہذا ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، وہ کون؟ جو اللہ کی اطاعت میں رکاوٹ بنتے ہوں، ان سے ہوشیار رہو، یعنی ان کی خاطر دین نہیں چھوڑنا۔ اور اگر تم معاف کر دو، درگزر سے کام لو، عفو سے کام لو تو اللہ غفور الرحیم ہے، یعنی گھر والوں کی زیادتیوں کو معاف کرتے چلے جاؤ، خواہ وہ تمہارے دین کے ہی دشمن کیوں نہ ہو، یعنی اچھے اخلاق سے تو تم انہیں اپنا بنا سکتے ہو لیکن نفرت سے نہیں۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہیں، فتنہ ہے، اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے، کیونکہ ان آزمائشوں پر انسان اسی وقت قائم رہ سکتا جب اللہ سے اجر کی امید رکھتا ہے۔ لہذا جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو، اور سنو اور اطاعت کرو، اور اپنے مال خرچ کرو، یہ تمہارے لیے ہی بہتر ہے۔ جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گئے بس وہی فلاح پانے والے، دوبارہ یہی بات آ گئی۔ تو دلوں کی تنگی کس سے دور ہوتی ہے؟ جب انسان اپنے مال، وقت، صلاحیتوں کا صدقہ کرتا ہے۔ اگر تم اللہ کو قرض حسن دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا. اللہ بڑا قدردان اور بردبار ہے، حاضر و غائب ہر چیز کو جانتا ہے، زبردست اور دانا ہے. سورۃ الطلاق.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اے نبی، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو اور عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کرو اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے. زمانہ عدت میں نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو نہ وہ خود نکلیں. عدت میں عورت گھر میں رہے الا یہ کہ وہ کسی صریح برائی کی مرتکب ہوں. یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، یعنی طلاق والی عورت اپنی عدت شوہر کے گھر میں گزارے گی، اور جو کوئی اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے اوپر خود ظلم کرے گا. تم نہیں جانتے شاید اس کے بعد اللہ موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے، یعنی ایک طلاق کے بعد ہو سکتا ہے شوہر کا دل رجوع کو آ جائے. پھر جب وہ اپنی عدت کی مدت کے خاتمے پر پہنچے تو یا انہیں بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں رکھو یا بھلے طریقے پر ان سے جدا ہو جاؤ، اور دو ایسے آدمیوں کو گواہ بنا لو جو تم میں سے صاحب عدل ہوں، اور گواہی ٹھیک ٹھیک اللہ کے لیے ادا کرو. یہ باتیں ہیں جن کی تم لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے، ہر اس شخص کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو. تو اس کا تعلق بھی ایمان سے ہے کہ طلاق درست طریقے سے دی جائے. جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا، یعنی جب لوگوں کے لیے راستے تنگ ہوں گے تو ان کے لیے سہولت ہو جائے گی، اور اسے ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہوگا. تو اس کا راز کیا ہے؟ ان آسانیوں کا، اللہ کا تقوی، اللہ سے ڈر کے کام کرنا. جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے. اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے، یعنی ہر چیز کا ایک مقرر وقت ہے. اس لیے توکل کرنے والا جلد بازی سے کام نہ لے، ہر مصیبت ٹل ہی جائے گی. اب دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر کب ہوئی، کتنے سالوں کے بعد. اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں ان کے معاملے میں اگر تم لوگوں کو کوئی شک لاحق ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور یہی حکم ان کا ہے جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہو. یعنی عدت کے مسائل بتائے جا رہے ہیں. اور حاملہ عورتوں کی عدت یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے، چاہے 2 دن بعد ہو. جو شخص اللہ سے ڈرے، تقوی اختیار کرے، وہ اس کے معاملے میں سہولت پیدا کر دیتا ہے، کام آسان ہو جاتے ہیں اس کے. یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے. جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دے گا، اور اللہ اس کو بہت بڑا اجر عطا کرے گا. سبحان اللہ، کیا فائدے ہیں تقوی کے، برائیاں بھی دور اور عظیم اجر. تقوی کیا ہے؟ اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑ دینا، غلط کام چھوڑ دینا. ان کو زمانہ عدت میں اسی جگہ رکھو جہاں تم خود رہتے ہو، جیسی جگہ بھی تمہیں میسر ہو، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے ان کو ستاؤ مت. یعنی تم سمجھتے ہو عورت پہ تم یعنی ظلم کر سکتے ہو؟ نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے. اور اگر وہ حاملہ ہوں تو ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہو جب تک ان کا وضع حمل نہ ہو جائے. پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو ان کی اجرت انہیں دے دو، اور بھلے طریقے سے اجرت کا معاملہ باہم گفت و شنید سے طے کر لو. لیکن اگر تم نے اجرت طے کرنے میں ایک دوسرے کو تنگ کیا تو بچے کو کوئی اور عورت دودھ پلا لے گی. خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق نفقہ دے، اور جس کو رزق کم دیا گیا ہو وہ اسی مال میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے. اللہ نے جس کو جتنا کچھ دیا ہے اس سے زیادہ کا وہ اسے مکلف نہیں کرتا. بعید نہیں کہ اللہ تنگ دستی کے بعد فراخ دستی بھی عطا کر دے. کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم کی نافرمانی کی، تو ہم نے ان سے سخت محاسبہ کیا اور ان کو بری طرح سزا دی، انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا اور ان کا انجام کار گھاٹا ہی گھاٹا ہے، اللہ نے آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ بس اللہ سے ڈرو اے صاحب عقل لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نازل کر دی ہے، ایک ایسا رسول جو تم کو اللہ کی صاف صاف ہدایت دینے والی آیات سناتا ہے تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ کس کے ذریعے؟ آیات کے ذریعے۔ جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ لوگ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق رکھا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے سات آسمان بنائے اور زمین کی قسم سے بھی انہی کی مانند ان کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، ہر آسمان پر اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے۔ یہ بات تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہے، یعنی کہ اللہ کا حکم آسمان پر، زمینوں پر بھی، ایک زمین نہیں اس کے علاوہ اور بھی ہیں، تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ سورۃ التحریم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وهو العلیم الحکیم۔
شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی، آپ کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی؟ کیا اس لیے کہ تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو؟ اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ نے اپنے نبی کو بھی اجازت نہیں دی کہ کسی کی خاطر اللہ کے حلال کو حرام کریں۔ اللہ نے تم لوگوں کے لیے اپنی قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے۔ اللہ تمہارا مولا ہے اور وہی علیم و حکیم ہے۔ اور یہ معاملہ بھی قابل توجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اپنی ایک بیوی سے راز میں کہی تھی، پھر جب اس بیوی نے کسی اور پر وہ راز ظاہر کر دیا اور اللہ نے نبی کو اس کی اطلاع دے دی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کسی حد تک ان کو خبردار کیا اور کسی حد تک درگزر کیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے عظیم اخلاق۔ یاد رکھیے، نظر انداز کرنا معزز لوگوں کی صفت ہے۔ آپ کی بیوی نے ایک راز فاش کیا تھا، کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ انہی باتوں پہ تو گھروں میں اتنے بڑے بڑے جھگڑے ہو جاتے ہیں، طلاقوں تک نوبت آ جاتی ہے، لیکن آپ نے اشارتاً بتا دیا کہ مجھے پتہ چل گیا کہ تم نے بات آگے کر دی ہے، اور پھر اس سے آگے بہت لمبی بحث میں نہیں پڑے، کیوں ہوا، کیسے ہوا، اور کس کو بتایا، کوئی جرا نہیں، کوئی بحث نہیں، کیونکہ اعراض کرنا آپ کے کریمانہ اخلاق میں سے تھا۔ اور یہ ہمیشہ معزز لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کبھی وہ بات کو انتہا تک نہیں لے جاتا، اس کے پیچھے نہیں پڑ جاتا، چھوڑ دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اور مقصد سے جو زائد ایکسٹرا بات ہوتی ہے اس کو وہ اگنور کر دیتا ہے، کیونکہ فالتو باتیں کام خراب ہی کرتی ہیں۔ اسی طرح آپ غلطی کرنے والے کو ڈانٹنے کے بجائے سمجھانے کا طریقہ اختیار کرتے تھے۔ ڈانٹ نہیں، سمجھانا۔ ایک شخص نے مسجد میں پیشاب کر دیا، صحابہ اس کو مارنے کے لیے دوڑے، آپ نے صحابہ کو روک دیا اور اس کو بس سمجھا دیا کہ دیکھو، یہ مسجدیں اللہ کے ذکر، نماز پڑھنے اور قرآن پڑھنے کے لیے بنائی گئیں، یہاں پیشاب نہیں کرتے۔ اسی طرح ایک شخص نے آپ کی چادر کھینچ دی کہ مجھے مال دیجئے، آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے، مسکرائے اور اسے دینے کا حکم دے دیا۔ یہ ہے آپ کا اخلاق۔ اور ہمارا اخلاق، ہم کس سنت کی پیروی کر رہے ہیں؟ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے افشائے راز کی بھی یہ بات بتائی، تو اس نے پوچھا، بیوی نے پوچھا، آپ کو کس نے خبر دی ہے؟ نبی نے کہا، مجھے اس نے خبر دی ہے جو سب کچھ جانتا اور خوب باخبر ہے۔ اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں۔ اور اگر نبی کے مقابلے میں تم نے باہم جتھا بندی کی، یعنی پارٹی بنا لی، گروپ بنا لیا، تو جان رکھو کہ اللہ اس کا مولا ہے، اور اس کے بعد جبریل اور صالح اہل ایمان، سارے مومن اس کے دوست ہیں۔ یاد رکھیے کہ جب کوئی شخص کسی سے ناروا طور پر ناراض ہو جائے اور چھوڑنے کی دھمکی دے تو انسان کو اکیلا نہیں محسوس کرنا چاہیے، اللہ اس کے ساتھ ہے اگر وہ حق پر ہے، اور سب ملائکہ اس کے ساتھی اور مددگار ہیں۔ بعید نہیں کہ اگر نبی تم سب بیویوں کو طلاق دے دے تو اللہ اسے ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں عطا فرما دے جو تم سے بہتر ہوں، یعنی ایک طرح سے ازواج مطہرات کی تربیت کی جا رہی ہے کہ آئندہ نبی کو ستانا نہیں۔ سچی مسلمان، با ایمان، اطاعت گزار، توبہ گزار، عبادت گزار، روزہ دار، خواہ شوہر دیدہ ہوں یا باقرہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اپنی فکر بھی کرو اور اپنے بچوں کی فکر بھی کرو، ان کے دین کی بھی خبر لو۔ وہ آگ جس پر نہایت تندخو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے، جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ اس وقت کہا جائے گا کہ اے کافرو، آج معذرتیں نہ کرو، تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے۔ وہاں تو کسی کا کوئی بہانہ عذر کام نہیں آئے گا۔ دنیا میں آج ہم اپنے فرائض سے غفلت کرتے ہیں اور کوئی سمجھائے نا ہمیں کہ دیکھو بیٹے یہ ایسے نہیں ایسے، تو بہانے بنا دیتے ہیں لوگ آگے سے، وہاں یہ بہانے نہیں چلیں گے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ، سچی توبہ۔ بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا۔ یاد رکھیے، سچی توبہ میں چار چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، زبان سے استغفار۔ نمبر دو، جسم سے کنارہ کشی اس گناہ سے جو انسان کر رہا ہے۔ نمبر تین، دل سے عزم کہ دوبارہ نہیں کروں گا۔ اور نمبر چار، بری کمپنی کو چھوڑ دینا۔ خالص توبہ، اخلاص کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ۔ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے رسوا نہ کرے گا۔ ان کا نور ان کے آگے آگے ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا اور وہ کہہ رہے ہوں گے، اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ربنا اتمم لنا نورنا۔ اور خاص طور پر یہ پل صراط پر سے گزرتے ہوئے پڑھیں گے کہ یا اللہ اندھیرا نہ ہو جائے۔ یاد رکھیے، بہت سے کام ایسے ہیں جن سے نور بڑھتا ہے انسان کا، کیونکہ ہر انسان کے عمل کا نور اس کے ساتھ ہوگا۔ وضو کرنے سے، نیکی کے کام میں پیدل چل کے جانے سے، حج عمرے پر سر منڈوانے سے، پھر سورۃ کہف کی تلاوت، صدقہ اور دعائے نور، نور بڑھانے کی دعا کرتے رہیں۔ اے نبی، کفار اور منافقین سے جہاد کیجئے اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کافروں کے معاملے میں نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے۔ وہ دو ہمارے صالح بندوں کی زوجیت میں تھیں، مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی تھی، یعنی دین کے معاملے میں، ذات میں نہیں، اور وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے۔ انبیاء اپنی بیویوں کو نہیں بچا سکے، تو کسی عورت کے لیے یہ کہنا کافی نہیں، میرا میاں بہت نیک ہے اور میں نہ بھی ہوں تو خیر ہے، دنیا میں اس کی بیویوں آخرت میں بھی ہوں گی، نہیں، وہاں تو جدائیاں پڑ جائیں گی۔ کسی کے ماں باپ نیک ہیں، اولاد نہیں، تو جدائی ہو جائے گی۔ ان دونوں سے کہہ دیا گیا، جاؤ آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ۔ اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے، جبکہ اس نے دعا کی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے ہاں جنت میں گھر بنا دے، رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے۔ تکلیف میں اللہ کو پکارا اس نے، اللہ نے اس کو واقعی بچا لیا، اور ظالم قوم سے مجھے نجات دے۔ اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال دیتا ہے، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی، اور اس نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی۔ اللہ ہمیں بھی اطاعت گزار لوگوں میں شامل کر لے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہاں خاص طور پر خواتین کا ذکر ہو رہا ہے، کہ خواتین نے اپنے رب کی اطاعت کی تو کیا انجام ہوا ان کا، اور جب نافرمانی کی تو کیا انجام ہوا۔ دعاؤں کی کتاب نکال لیجیے، چلیے پیج 41 دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ رب اعنی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی وامکر لی ولا تمکر علی واہدنی ویسر لی الہدا وانصرنی علی من بغى علی رب اجعلنی لک شکارا لك ذكارا لك رهابا لك متواعا لك مخبتا إليك أواها منيبا رب تقبل توبتي واغسل حوبتي واجب دعوتي وثبت حجتي وسدد لساني واهد قلبي واسلل سخيمة صدري. اے میرے رب، میری مدد فرما اور میرے خلاف مدد نہ کر، مجھے غلبہ دے اور میرے اوپر غلبہ نہ دے، میرے لیے تدبیر کر اور میرے خلاف تدبیر نہ کر، مجھے ہدایت دے اور میرے لیے ہدایت کو آسان بنا دے، میری مدد کر اس کے خلاف جو مجھ پہ زیادتی کرے. اے میرے رب، مجھے اپنا بہت شکر کرنے والا، بہت ذکر کرنے والا، بہت ڈرنے والا، بہت اطاعت کرنے والا، بہت عاجزی کرنے والا بنا دے، اپنی طرف آہیں بھرنے والا، رجوع کرنے والا بنا دے. اے میرے رب، میری توبہ قبول کر اور میرے گناہ دھو ڈال، میری دعا قبول کر لے، میری دلیل کو ثابت رکھ، میری زبان سیدھی رکھ اور میرے دل کو ہدایت دے دے اور میرے سینے سے کینے کو نکال دے. اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والقرآن العظيم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اے اللہ، اے ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کے رب، اے ہمارے اور تمام چیزوں کے رب، اے تورات انجیل اور قرآن عظیم نازل کرنے والے، تو ہی اول ہے، بس تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں، اور تو ہی آخر ہے، بس تیرے بعد کوئی چیز نہیں، اور تو ہی ظاہر ہے، بس تجھ سے اوپر کوئی چیز نہیں، اور تو ہی باطن ہے، بس تیرے سوا کوئی چیز نہیں. ہم سے قرض ادا کروا دے اور ہمیں محتاجی سے مالدار کر دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.